اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید مرتضیٰ متحری کی کتاب حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 10 لیکچرز میں ہم نے اس کتاب کے چھٹے باب امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنصر کے بارے میں گفتگو کی۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس باب کی ساتویں اور آخری تقریر کو بیان کریں گے کہ جس میں شہید مرتضیٰ متحری نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان اور اہل بیت اور اسرائے کربلا کی جانب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جائزہ لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے خاندان والے، آپ کے اہل بیت ایک امر المعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے گروہ کے طور پر سامنے آئے۔ امام کی شہادت کے بعد خاص کر کے 11 محرم یا حد اقل کہیے تو 12 محرم کے سے اہل بیت امام حسین علیہ السلام کی یہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پر آپ کے اہل بیت اس فریضے کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آخر تک جب تک اسیر رہے اور اس کے بعد بھی اس فریضے کو احسن انداز میں انجام دیا۔ ان کے نزدیک جیسے خود امام حسین علیہ السلام کے نزدیک یوں نہیں تھا کہ یا زندہ رہنا اہم ہو، حکومت ہاتھ میں آ جائے یہ اہم ہو، یا یہ کہ اب مر گئے یا شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد آپ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، امام علیہ السلام کے نزدیک بھی اور ان کے اہل بیت کے نزدیک بھی زندگی اور موت سے بھی زیادہ اہمیت امام حسین علیہ السلام کا وہ ہدف ہے جس کو حاصل ہے۔ اسی لیے آپ کے اہل بیت آپ کی شہادت کے بعد اس ہدف کو آگے لے کر چلے اور اس قیام کو اگلے مرحلوں میں انہوں نے داخل کیا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے اہل بیت نے حوصلے نہیں ہارے، ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ زیادہ حوصلے کے ساتھ، زیادہ شجاعت کے ساتھ، زیادہ عزم کے ساتھ اور زیادہ ایمان کے ساتھ اس راستے کو اور اس فریضے کو آگے بڑھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم مصیبت کے بعد اور عظیم مصائب اور مظالم کے بعد بھی امام کے اہل بیت کی عظمت قابل رشک ہے۔ ان کی قدرت، ان کی روح کی قدرت، ان کی قوت قلب قابل رشک ہے، قابل فخر ہے۔ ان کا ایمان و یقین، ان کی شجاعت، ان کی جرأت، ان کا عزم قابل داد و قابل تحسین ہے۔ 11 محرم کو اسرا کو اسیر بنا کر بے پالان اونٹوں پر کوفہ کی جانب لے جایا گیا۔ 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا سفر طے کرنے کے بعد ان اہل بیت کو تھکے ہارے ہوئے، ان تمام مظالم کو سہنے کے بعد اس وقت کے شقی ابن شقی، شقی ترین شخص ابن زیاد کے دربار میں بغیر کسی وقفے اور بغیر کسی استراحت کے لے جایا گیا۔ یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اہل بیت حتیٰ ابن زیاد کو سلام تک بھی نہیں کرتے، سلام نہ کرنا یعنی کیا؟ یعنی آج بھی ہم وہی امام حسین علیہ السلام کا انکار بیعت کو لیے ہوئے ہیں، آج بھی وہی عزم جو امام حسین علیہ السلام کا تھا، وہی عزم ہمارا عزم ہے، وہی ہدف ہمارا ہدف ہے، اور ہم اس ہدف سے ایک انچ بھی، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اور اس ہدف کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جب اہل بیت نے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کو سلام نہ کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ارد گرد ان کی عظمت کی وجہ سے اہل بیت کی تمام خواتین اور وہ اصحاب جن کی بیویاں واقع کربلا میں موجود تھیں ان کی ساری خواتین جمع تھیں. تو اس خبیث نے, اس ملعون نے کہا کہ من ھذہ المتکبرہ, یہ متکبر خاتون جس نے مجھے سلام تک نہیں کیا یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں, لیکن جان بوجھ کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی توہین کرنے کے لیے اس طرح سے اس نے دو تین دفعہ پوچھا. جب کسی نے جواب نہیں دیا تو اسرا میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ یہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ ہے. تو اس کمبخت نے, اس ملعون نے اخلاقیات کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے کہا کہ ساری حمد خدا کے لیے ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا اس کے جواب میں پوری شجاعت کے ساتھ فرماتی ہیں کہ ساری حمد اس خدا کے لیے ہے, الحمدللہ الذی اکرمنا بالشہادہ, حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہماری عزت میں شہادت کے ذریعے سے اضافہ کیا, جس نے شہادت کے ذریعے سے ہمیں محترم کیا, جس نے ہمیں اہل بیت نبوت میں سے قرار دیا, جس نے نبوت اور وحی کو ہمارے گھرانے میں قرار دیا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ رسوائی در حقیقت کس کے لیے؟ فاسقوں کے لیے. اور جھوٹ کون بولتے ہیں؟ فاجر بولتے ہیں. اور یہ ہم نہیں ہیں, ہم اہل بیت اس سے پاک ہیں, بلکہ ہمارے غیر, ہمارے دشمن ہیں جو کہ جھوٹ بولتے ہیں اور جو رسوا ہوئے ہیں. یعنی تم ہو کہ جو رسوا ہوئے ہو, تم ہو جو جھوٹے ہو. یہ شجاعت دیکھیے, یہ جرات دیکھیے بی بی کی, یہ ایمان دیکھیے. سید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں یہ در حقیقت امر المعروف اور نہی عن المنکر کا ایک مظہر ہے, ایک مصداق ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے بازاروں میں اہل بیت نے جو خطبے دیے اور جس طرح امر المعروف اور نہی عن المنکر کیا, جناب زینب سلام اللہ علیہا کے وہ عظیم خطبے, علی کی علی بیٹی کے علی کے لہجے میں خطبے, جناب ام کلثوم کے خطبے, امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ, امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا وہاں پہ خطبہ, یہ خطبے در حقیقت اہل بیت کی جانب سے ان تمام مصائب کے باوجود پوری شجاعت کے ساتھ, پورے ایمان اور عزم کے ساتھ امر المعروف اور نہی عن المنکر کے وظیفے کو آگے بڑھانے کا ایک مظہر اور ایک مصداق ہے. اور یہاں تو کوفہ میں تو 24 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد, بے پالان اونٹوں کے بعد پہنچے, لیکن شام میں دیکھیے یہاں 24 گھنٹے کی بات نہیں ہے, کم و بیش ایک مہینہ مسلسل شکی ترین لوگوں کی اسارت میں اہل بیت, اور بدترین مظالم ان پر ڈھائے گئے, بدترین مناظر کو دیکھنے کے بعد شام میں داخل ہوئے, اور سخت ترین مراحل اہل بیت نے شام میں گزارے. لیکن شام میں دیکھیے, یزید کے دربار میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ, اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے یزید کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم ہرگز ہمارے ذکر کو اور ہماری وحی کو مٹا نہیں سکو گے. اور یہ خطبے اس قدر پر اثر تھے اور اس قدر با اثر تھے کہ یزید کے دربار پہ لرزہ طاری ہو گیا, یزید کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگ پڑی. اور پھر ہم وہ خطبہ جناب امام سجاد علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ ظاہراً جمعے کا دن تھا, اور شام میں جمعے کی نماز پڑھنے کے بہانے سے ایک درباری خطیب کو بلایا گیا, اور اس نے ہر جھوٹی حدیث کے ذریعے سے معاویہ اور خاندان معاویہ اور یزید کی تعریف کی. اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا. تو وہاں پہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے کہا, اے یزید, کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جا کر خطبہ دے سکوں اور بات کر سکوں؟ یہاں پہ خود اس تعبیر کا امام کے منہ سے ادا ہونا کہ امام اس لکڑیوں کے اس مجموعے کو ممبر نہیں کہتے، نہیں، ممبر ایک مقدس جگہ ہے، اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے، جہاں سے اس طرح کے مطالب بیان ہو وہ ممبر نہیں ہے بلکہ وہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہے۔ تو یزید نے پہلے امتناع کیا اور ان کا اجازت نہیں دی، لیکن کیونکہ امام کا تعلق حجاز سے تھا اور حجازی خوش بیان ہوتے ہیں اور اچھے خطیب ہوتے ہیں، تو شام کے وہاں پہ لوگوں نے بیٹھے ہوئے کہا کہ ہم جو ہے وہ تقریر سننا چاہتے ہیں اس جوان کی، لہٰذا اس کو جانے دو۔ یہاں تک کہ یزید کے اپنے بیٹے نے بھی کہا کہ بابا میں ان کی تقریر سننا چاہتا ہوں، اسے جانے کی اجازت دے۔ تو یزید نے نہ چاہتے ہوئے تمام اصرار کے بعد جب دیکھا کہ اس سے زیادہ اگر انکار کرے گا تو یہ ایک کمزوری ہوگی، تو امام سجاد علیہ السلام کو اجازت دی۔ تو وہاں امام سجاد علیہ السلام نے تاریخی خطبہ ارشاد کیا، اور اس خطبے کا یہ نتیجہ نکلا کہ یزید اسی محفل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ شام میں ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے، وہ شامی جن کو ہم نے سالوں تک جہالت میں رکھا وہ اس امام کے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے جہالت کے اندھیروں سے باہر نکل رہے ہیں اور میری حکومت خطرے میں ہے، لہٰذا ایک ہیلا اپناتے ہوئے مؤذن کو کہا کہ جاؤ اور اذان دو۔ اور جب مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، تو امام نے تکرار کیا ان جملوں کو، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، تکرار کیا، اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام نے یہاں پھر امر المعروف و نہی عن المنکر انجام دیتے ہوئے مؤذن کو کہا خاموش ہو جاؤ، اور یزید سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جس کی گواہی دی جا رہی ہے یہ تمہارے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ یہاں پہ وہ معاشرہ کہ جہاں پہ اہل بیت کو لوگ نہیں پہچانتے تھے، اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچانوایا بھی امام سجاد نے، سخت ترین حالات میں، قید کی حالت میں، بغیر کسی خوف کے، پوری شجاعت کے ساتھ، اور اہل بیت کے مقصد کو بھی اور امام حسین کے مقصد کو بھی پہچانوایا۔ یہیں پر اس کتاب کے چھٹے باب امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے کی نشستوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے جاتا ہے، لیکن خود حماسہ حسینی پر شارٹ لیکچرز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔